ایشوز میں آئی ایم شیور کہ ایک تو افغانستان کی حکومت اور افغانستان کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن ہو اور ان کی پراسپیرٹی کے اوپر کام کر سکے حکومت, اور وہاں دہشت گردی کی وارداتیں نہ ہوں. اور پاکستان کا بھی کور ایشو یہی ہے کہ ایک تو پرامن افغانستان.
میرے خیال میں جنرل عبد القیوم صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. عقیل یوسف زئی صاحب, آپ تشریف لائے ہیں افغانستان کے ایک بڑے تفصیلی دورے کے بعد, آپ ذرا بتائیں گے کہ وہاں پر افغانستان میں پاکستان کے بارے میں کس قسم کی سوچ پائی جاتی ہے, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں عام آدمی کیا سوچتا ہے وہاں پر؟
جب تک افغانستان میں بہت غیر یقینی صورتحال ہے, اور اس کے دو تین اسباب جو میری سمجھ میں آئے ہیں وہ یہ ہے, ایک تو اشرف غنی صاحب نے جو حکومت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اس پر افغان عوام بہت زیادہ ناراض بھی ہے, ان کے اپنے خدشات بھی ہے پاک افغان تعلقات کے ماضی کے بیک گراؤنڈ میں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اشراق عمل سے ایک حکومت بنائی ہے عبداللہ عبداللہ کے ساتھ اور ان کے گروپ کے ساتھ, اس پر بھی اشرف غنی سے یا حکومت سے لوگ کافی ناراض لگ رہے ہیں. تیسری بات جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے دو تین صوبوں میں داعش بھرپور قوت کے ساتھ کارروائیاں کر رہی ہے, مگر حکومت, ریاست اور ان کی اتحادی انکلوڈنگ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہی, جس کی وجہ سے یہ جو بارڈرنگ صوبے ہے, خاص کر صوبہ ننگرہار جو کہ گیٹ وے بھی ہے سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے لیے پاکستان کی جانب سے, وہ ان کے قبضے میں عملاً چلا گیا ہے مگر اس کا صرف اعلان کرنا باقی ہے. اس کے علاوہ افغانستان میں ایک عام تاثر اب بھی یہی ہے کہ جب تک پاکستان گڈ اور بیڈ طالبان والے فارمولے سے دستبردار نہیں ہو جاتا اور افغان حکومت کے ساتھ تعاون کو نہیں بڑھاتا اور عملاً یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہم گڈ اور بیڈ کے فارمولے سے نکل گئے ہیں اور ہم ٹیررزم کے خلاف عملی اقدامات اٹھائیں گے, تب تک افغانستان میں حکمرانوں, سابق حکمرانوں اور موجودہ حکمرانوں اور جو انٹیلیجنسیا ہے اور عام لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں بہت سی کمپلیکیشن جمع ہو گئی ہے, اور مجموعی طور پر وہاں پر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, جو انویسٹرز ہیں, وہ اس غیر یقینی صورتحال کے باعث نہ صرف یہ کہ پریشان ہیں بلکہ وہاں پر مجھے وزارت داخلہ کے ایک افسر نے بتایا کہ روزانہ 300 سے لے کر 700 تک کے لوگ جو کہ ٹیکنوکریٹ ہے یا انتہائی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے باہر کے ممالک میں منتقل ہو رہے ہیں, جو کہ انتہائی تشویشناک بات ہے. جی. اس کے علاوہ وہاں پر کابل کی جو رونق تھا یا وہاں پر جو سرگرمیاں تھی اس میں ایک پورا سرایت آ گئی ہے, ایک خوف کا عنصر ہے, اور اس کی وجہ شاید بھی یہی ہے کہ حکومت اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر رہی اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور پڑوسی ممالک اس طریقے سے تعاون نہیں کر رہے جس کی الیکشن کے بعد یا نئی حکومت کے قیام کے بعد افغان عوام کو توقع تھی.
اچھا, جنرل عبد القیوم صاحب کی لائن ہمیں مل گئی ہے, واپس آ گئے ہیں. جنرل صاحب, آپ بتا رہے تھے کور ایشوز کے بارے میں, اس کے علاوہ میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ افغانستان نے آج جو بات کہی ہے, افغانستان کے صدارتی محل سے جو اعلان جاری ہوا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان جو افغان سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں دہشت گرد, پاکستان ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا, جبکہ پاکستان کا مسلسل موقف یہی ہے بین الاقوامی برادری کے سامنے بھی کہ گڈ اور بیڈ کچھ نہیں ہے, ہم بالکل اکراس دا بورڈ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. حکومت کیا کہتی ہے اس بارے میں جو افغانستان نے الزام لگایا ہے؟
حکومت کا تو یہی موقف ہے کہ ہم نہایت دیانتداری کے ساتھ افغانستان کی فل مدد کرنا چاہتے ہیں اور ہم پرزور مذمت کرتے ہیں ان دہشت گردوں کی, وہ جو کہ ہم ان کو ہیومن بینگز نہیں سمجھتے, جو جا کے جانے لیتے ہیں, خواہ کابل کے اندر ہو یا بڈا بیر اور پاکستان کے اندر ہو, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان مل کے کوآپریٹ کر کے آگے چل سکتے ہیں, اور افغانستان بیرونی جو طاقتیں اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو انڈر دی گارب آف ڈیولپمنٹ خراب کر رہے ہیں ان کو دور رکھے اور ہم آگے چل کے ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم نے کبھی افغان حکومت کو بلیم نہیں کیا, ابھی بھی جو کچھ ہوا ہے یہ کہا گیا ہے کہ ادھر سے آئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بارڈر پورس ہے اور کنٹرول نہیں ہے, اور ہم لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈوم اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب کابل میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں تو حکومت کو پبلک کے سامنے کچھ پریٹیکس پیش کرنا ہے اور سب سے آسان بہانہ یہی ہے کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں اور پاکستان کی حکومت ان کو نہیں کرنا چاہتی, یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان حکومت بینڈز بیکورڈ, کہ ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ کبھی بھی ایسے نہ ہو, لیکن ان بارڈرز کی ٹوٹلی سیل تو وہ نہیں ہے, 700-800 پوسٹیں ہماری طرف ہیں, ادھر 80-90 پوسٹیں ہیں, اور ایون نیٹو کے ٹائم کے اوپر بھی یہ سیل نہیں ہوئے تھے بارڈر اور لوگ آتے جاتے ہیں. تو ان پرابلمز کو ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے, ہم جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ ان گلو چل رہے تھے آرمی لیول پہ بھی اور پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی, اور ہمیں اشرف غنی صاحب کی اسٹیٹس مینشپ پہ پورا ایمان اور ہم سمجھتے ہیں وہ سنسیئرٹی کے ساتھ, لیکن ان کی حکومت کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو انڈین لائن ٹو کرتے ہیں, اور جو ہمیشہ ابھی ان کے جو ایکس چیف آف نیشنل ڈیفینس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانا بڑا ضروری ہے اور یہ ٹک فار ٹیٹ ہے اور یہ وہ, تو یہ لینگویج وہی لینگویج ہے جو را کی لینگویج ہے اور جو ان لوگوں کی ہے جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہیں, کہ کبھی بھی ایسے نہ ہونے پائے کہ پاکستان میزبانی کرے ان کے پیس پروسیس کی, یا پاکستان کو وہ رول دیا جائے افغانستان کے اندر, کیونکہ وہ فورسز نہیں چاہتی تو اس لیے بدگمانی پیدا کرتے ہیں, لیکن وی آر کانفیڈنٹ کہ ہم رابطے بحال رکھیں گے اور ہم اپنے افغان بھائیوں کے جتنے شکوک ہیں ان کو دور کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ ہم بھی سفر کرتے ہیں آپ بھی سفر کرتے ہیں اس کے پیچھے کون سی فورسز ہیں, ان کو ہمیں گن ڈاؤن کرنا چاہیے.
سرور احمد زئی صاحب, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان صدر جو ہیں اشرف غنی صاحب وہ اس وقت تو دوسرے ایلیمنٹس کی جانب سے بڑے شدید دباؤ میں ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان ان کی سطح کے اوپر تعلقات میں وہ بہتری نہیں آنے پا رہی جو آنی چاہیے تھی؟
جعفری صاحب, بات ہے کہ جو انٹر پاکستان ایلیمنٹ سے یا انڈین ایلیمنٹ سے اس میں کوئی شک نہیں, افغانستان کے انٹیلیجنس افغانستان کے ڈفرینٹ اپریٹس میں وہ موجود ہے, لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ پاکستان کو خطر ہے. میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں کرزئی ایک ہفتے دو ہفتے کے بعد ایک سپیچ دیتا ہے پاکستان کے خلاف, انڈیا کا دورے کر رہے, اور اس کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو جنرل صاحب نے بتایا سپانتا اور دوسرے لوگ جو فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ سپیچ دے رہے, میرے خیال میں اشرف غنی کے ان کے اثر رسوخ اندر نہیں ہے, لیکن پھر بھی میرے خیال میں گورنمنٹ کے جو حالات ہے جو اشرف غنی صاحب نے پہلے بتایا کہ لوگ بہت زیادہ نا امید ہو گئی ہے, اور ویسے بھی جو بھی کوئی بات پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں لوگ اس کو لبے کہتے ہیں اور اس کی سپورٹ کر رہے ہیں, جو اشرف غنی خاموش رہتا ہے تو لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ اشرف غنی قرضے کے زیر تاثیر ہے اور یہ قرضے اس کو مشورے دے رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتا, وہ ہمارا دشمن ہے. لیکن میرے خیال میں اگر اشرف غنی دل سے چاہتا ہے, جعفری صاحب میں نے پہلے بتایا تھا جنرل صاحب نے تو کور آبجیکٹو نہیں بتایا کلیئرلی, مجھے جو میرا ایکسپیرینس ہے اس طرح ڈائلاگز میں جو میں نے بھی شرکت کیا تھا بہت پہلے, کور آبجیکٹو یہ کہ جو بلوچ کے جو ایشوز ہے یہ ڈیورن لائن کا جو ایشو ہے, دوسرا یہ کہ شاید کچھ نہ کچھ یہ بھی تھا جو انیشلی طالبان چلے گئے اور نارتھ لائنز پاور میں آ گیا تو نارتھ لائنز 100% پرو انڈین تھا اور پاکستان کے بہت خلاف تھا, تو اس وقت منسٹری آف ڈیفینس منسٹری آف انٹیریئر انٹیلیجنس وزارت خارجہ یہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھا اور کافی اثر رسوخ تھا ان کا اور ابھی بھی ہے اس وقت سے, تو پاکستان ڈر گیا کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو خطر ہے, تو شاید انہوں نے طالبانوں کو کنٹرول کرنے اور طالبانوں کو ڈیفیٹ کرنے میں کوئی ہیلپ نہیں کیا. تو میرے خیال میں جب تک یہ ایشو سال نہ ہو جائے, جب تک انڈین انفلوئنس وہاں پہ جو پاکستان کا کنسرن ہے وہ سال نہ ہو جائے, اور افغانستان بھی پاکستان کے ساتھ بالکل آنسٹلی نہ بیٹھ جائے کہ کون سے ایشوز ہے اس کو حل کرے, میرے خیال میں مشکل کافی حد تک ہوگا.
عقیل یوسف زئی صاحب, کیا اس بات کا ریئلائزیشن نہیں ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرانے میں پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہا تھا, ایک دور ہو بھی چکا تھا, یہ بات آگے بڑھتی تو اور افغانستان میں امن آتا, یہ ریئلائزیشن نہیں ہے یا یہ کہ اس کو جان بوجھ کر سب اٹیچ کیا جا رہا ہے؟
جعفر صاحب میرے خیال میں جو سبوتاج کا ایک لفظ آپ نے استعمال کیا وہ زیادہ مجھے جینوئن لگ رہا ہے, اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب اشرف غنی صاحب اور راولپنڈی اور اسلام آباد حکمرانوں کے درمیان رابطے بڑھے اور دو طرفہ دورے ہوئے اور ان میں ادارہ جاتی سطح پر حکام بیٹھے اور ایک میکانزم بن گیا, تو اس میکانزم میں جو چند نکات تھے اس میں یہ بھی تھا کہ اشرف غنی صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ جو مطالبات پیش کیے تھے اس میں ایک مطالبہ یا ایک نقطہ یا ایک ایشو یہ بھی تھا کہ پاکستان افغان طالبان کو مذاکرات کے میز پر لانے میں اہم کردار ادا کرے گا, اور پاکستان نے یقین دہانی بھی کرائی تھی. جو ہمارے پاس اطلاعات ہے اس کے مطابق یہ سب کچھ, یہ جو مذاکرات کا عمل تھا یا چند اور سٹیپس لینے تھے, یہ اپریل پہلے یہ سب کچھ ہونا تھا, مگر جب وہ پروسیس وہ ٹائم آ گیا اور افغانستان نے بٹوین دی لائن اپنے نائب وزیر خارجہ کے تھرو جو حکمت کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کے تھرو اسلام آباد کو پیغام بھیجا ہے, اور پاکستان نے پاکستان کے جو با اختیار لوگ تھے انہوں نے مری میں ایک سیٹنگ بھی ارینج کر لی, تو پاکستان کے اندر اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بعض ایسے عناصر جو کہ اس پروسیس کو ناکام بنانا چاہ رہے تھے, اس کو سبوتاج کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے اسی وقت ملا عمر صاحب کے انتقال کی خبریں چلوا دی اور اس پر ایک ڈبیٹ چل نکلی اور اس کے بعد وہ پورا سلسلہ رک گیا, حالانکہ پاکستانی حکام کو اور جو متعلقہ ادارے تھے ان سب کو اور حتیٰ کہ افغان حکومت کو بھی پتا تھا کہ جس وقت مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت ان سب کو پتا تھا کہ ملا عمر صاحب ایک یا دو سال پہلے انتقال کر گئے ہیں, مگر ان لوگوں نے ٹائمنگ کا انتخاب اس طرح کیا کہ اس پورے سسٹم کو یا پورے پروسیس کو سبوتاج کیا. تو میرے خیال میں دونوں جانب سے ایسے عناصر یا ایسی قوتیں ہیں جو کہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو, کاؤنٹر ٹیررزم پر کوئی فارمولہ تشکیل ہو, اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس وقت پشاور کا واقعہ ہوا اس وقت یہ ایک سلسلہ میڈیا کے تھرو چلایا گیا کہ اس میں افغانستان کی طرف سے پلاننگ کی گئی ہے, جس طرح بڑا بیر کے واقعے کے بعد ہم نے دیکھا, اور اس کے فوراً بعد جب پاکستانی افغانستان کے جنرل صاحب جب آرمی چیف آ گئے افتاباد میں تو اسی دن جلال آباد کو بھی ہٹ کیا گیا. تو میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ ملیٹنٹس داعش القاعدہ اور افغان اور پاکستان طالبان اس پورے پروسیس کو سبوتاج کرنا چاہ رہے ہیں, بلکہ دونوں ممالک کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بعض ایسی قوتیں موجود ہیں جو چاہتی ہے کہ اس پروسیس کو یا دونوں ممالک کے درمیان جو کاؤنٹر ٹیررزم پر ایک مشترکہ ایک لائحہ عمل اگر اختیار کیا جا سکتا ہے تو اس کو سبوتاج کیا جائے.
جنرل صاحب جو بات تو ابھی ہو رہی تھی کہ سبوتاج کرنے کے لیے اتنی ساری قوتیں سرگرم عمل ہیں, تو اب پاکستان کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟
پاکستان تو ود فل فورس اس کے اوپر آگے چلے گا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات قائم رہیں, افغانستان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوں, افغان حکومت جو چاہے اگر وہ چاہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس میں پورا تعاون کیا جائے. آئی اشور یو کہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اندر فورس نہیں ہے جو سیبوٹاج کرے گی اگر افغان ڈائیلاگ چل رہے ہوں تو, بیکاز یہ تو سارے دیکھیں ہماری فوج ڈپلائڈ ہے, سفر کر رہی ہے, کیجولٹیز ہو رہی ہیں, ہمیں ادھر انڈیا جو ہے وہ ہر وقت پرووک کرتا ہے, ہمارے سیولین کی شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے آرمی کے, تو آرمی تو بالکل ایبسولوٹلی آن دیٹ پیج, ان فیکٹ دے آر فیسیلیٹیٹنگ کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ رول آگے چلے. اور وہ تو ابھی جو ایفرٹ ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ پیس کے لیے جو انڈیورز ہیں ان سے پیچھے نہ ہٹا جائے, اور جو کہیں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو دور کیا جائے, اشرف غنی صاحب کی پوزیشن کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے, اور پاکستان وہ کچھ کرے جو افغان عوام چاہتے ہیں اور افغانستان کی حکومت چاہتی ہے, اس فیسیلیٹیشن کے اندر ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہونا چاہتے, اور ہمارے رابطے رہنے چاہیے امریکہ کے ساتھ, چائنا کے ساتھ اور ساری جو ریجنل پاورز ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرنے میں پاکستان سے کیا توقع رکھتی ہیں, اور پاکستان ان توقعات پہ انشاءاللہ پورا اترے گا, کیونکہ پاکستان کے یہ فائدے کے اندر ہے. ہم آج ٹو فرنٹ وار سیناریو میں پکڑے ہوئے ہیں جو کبھی بھی کسی ملک کے فیور میں نہیں ہوتا. ہمارے آنگن کے اندر آج بھی 30-35 لاکھ افغان مہاجرین بیٹھے ہیں جس سے ہماری اکانومی افیکٹ ہوتی ہے, ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن افیکٹ ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سموتھلی ہمارے بھائی واپس اپنے گھروں کو جائیں, اور ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل کے کنیکٹیوٹی پہ کام کریں, سڑکیں بنائیں جلال آباد سے تورخم سے کابل تک اور آگے سینٹرل ایشین ریپبلک تک, اور ہمارا اس خطے کے اندر امن آئے. اور افغانستان کے لوگ, ہم نے تو آفر کیا ہے کہ ہمارے اداروں میں آ کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, سیکیورٹی کی گرومنگ چاہیے, تو ابھی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ان کے کچھ لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں, ہمارے لوگ ادھر جا سکتے ہیں, ہم ادھر اکنامیکلی انویسٹ کر سکتے ہیں ان کی مائننگ کے اندر. اگر انڈیا $2.5 ارب لگا سکتا ہے تو پاکستان بھی وہاں انویسٹ کر سکتا ہے اور چائنا بھی وہاں انویسٹ کر رہا ہے, اور اسی طرح افغان بھائیوں کو اجازت ہو وہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر آئیں, یہاں انویسٹمنٹ کریں. ہم تو لوگوں کی فلاح کے لیے آگے چلنا چاہتے ہیں, اور یہی ایک سٹیٹس پرسن کی لائن ہونی چاہیے. یہ جو ایریٹینٹس ہیں یہ وقتی طور پہ ہیں, یہ بعد میں آتے رہیں گے,
یہ فیز آؤٹ ہو جائیں گے الٹیمیٹلی جی,
اور بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہیے.
بہت شکریہ جنرل عبدالقیوم صاحب, وکیل یوسف زئی صاحب اور جناب سرور احمد زئی صاحب. اب ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جائیں گے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
ویلکم بیک سامعین, ہم گفتگو کر رہے تھے افغانستان پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے اپنے پہلے سیگمنٹ میں, اور اب اس دوسرے سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. 15 ستمبر کو بین الاقوامی دن منایا گیا تھا جمہوریت کا, اور اس کے حوالے سے پاکستان کے ایک موقر ادارے پل ڈیٹ نے ایک سروے جاری کیا تھا, اور یہ سروے جو تھا یہ 16 جولائی سے 6 اگست 2014 کے درمیان رائے عامہ جو اکٹھی کی گئی تھی اس کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا, جس کے مطابق 67% آبادی یہ باور کرتی ہے کہ پاکستان کے لیے بہترین طرز حکومت جو ہے وہ جمہوریت ہے. پل ڈیٹ کے سربراہ جناب احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. احمد بلال صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
یہ بتائیے کہ یہ جو سروے آپ کے ادارے نے جاری کیا ہے پل ڈیٹ نے, یہ 2014 کے بعد کے اس میں جو صورتحال بنی ہے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی رائے قائم نہیں کی گئی ہے. آپ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ آج جو ملک میں حالات ہیں, اگر یہ سروے آج کے دور میں کیا جاتا تو کیا نتائج کچھ مختلف ہوتے اس سے؟
یہ دیکھیے, بہت کوئی ایسی بڑی تبدیلی تو جس وقت ہم نے یہ سروے کیا تھا
جی
اس وقت اور آج کے درمیان تو واقع نہیں ہوئی ہے, تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی یہ سروے کیا جائے گا تو کم و بیش یہی لوگوں کی رائے ہوگی جو اس وقت کیا گیا تھا جب ہم یہ سروے کیا تھا, اور اس کو زیادہ مدت نہیں ہوئی. ابھی آپ نے فرمایا یہ جولائی اگست کے درمیان جی کیا گیا تھا, تو ابھی ستمبر کا آخر ہے, تو کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, میرے خیال میں بالکل یہی ریزلٹ آئے.
اچھا, اب ذرا تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو ذرا تفصیل سے اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کہ یہ جو آپ نے سروے کروایا ہے اس میں کتنے پرسنٹ لوگوں کو لیا گیا ہے, کتنے لوگ تھے, اور میں شخصیتوں پر نہیں جاؤں گا کہ کون کتنا پاپولر ہے کون کتنا ان پاپولر ہے, لیکن اس سروے کے بارے میں آپ ذرا ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا بتائیں.
دیکھیے یہ سروے پورا ہم اب یہ تیسرا سال ہے, ہر سال ہم یہ سروے کرتے ہیں
جی,
اور انہی دنوں میں کرتے ہیں کیونکہ حکومت کا ایک سال مکمل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم سروے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی رائے لیں کہ لوگوں کی رائے میں کیا تبدیلی واقع ہو رہی ہے مختلف لحاظ سے.
جی.
اس کا ایک حصہ جمہوریت سے متعلق ہوتا ہے اور ایک حصہ گورننس سے متعلق ہوتا ہے.
جی.
یہ پورے ملک میں 3,231 لوگوں کی رائے اس میں لی گئی تھی.
جی.
اور یہ 3,231 لوگ بڑی احتیاط کے ساتھ منتخب کیے جاتے ہیں. ایک سائنسی انداز ہوتا ہے.
جی.
سیمپل لینے کا کہ کس طرح سے رینڈم سیمپلنگ ہونی چاہیے, یعنی یہ کوئی ایسے لوگ نہ ہوں جو ایک خاص رائے اور خاص علاقے اور خاص طریقے کے لوگ ہوں.
جی.
بلکہ پورے ملک کی آبادی کو ریپرزینٹ کرتے ہوں, تعلیم کے لحاظ سے, جینڈر کے لحاظ سے, شہری اور دیہاتی تقسیم کے لحاظ سے. تو اس طرح سے یہ سیمپل لینے کے بعد 3,231 لوگوں کا جو سیمپل اکٹھا ہوا ہے.
جی.
اس کے نتیجے میں یہ لوگوں کی رائے ہمارے سامنے آئی ہے, اور اس میں جمہوریت اور جمہوریت سے متعلق مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے.
اچھا.
یہ اس کی مختصراً تعارف ہے.
اچھا, گورننس کے بارے میں جو آپ کا حصہ تھا اس کا سروے کا, اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ کیا تھا؟
یہ گورننس کا جو سروے تھا اس کے اوپر آج کل کمپائلیشن ہو رہی ہے.
جی.
اگلے غالباً 2 ہفتے میں یہ مکمل ہو جائے گا, پھر ہم ریلیز کریں گے. اس کا صرف ایک حصہ ہم نے جمہوریت کا مکمل کیا تھا.
جی.
کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ بین الاقوامی یوم جمہوریت کے موقع پہ جمہوریت سے متعلق شاید لوگوں کی دلچسپی زیادہ ہوگی جاننے کی, تو اسے ہم نے پہلے مکمل کر لیا. لیکن گورننس کا پارٹ ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, وہ آئندہ 1-2 ہفتے میں انشاءاللہ جاری ہوگا.
اچھا, آپ یہ بتائیے کہ جو آپ نے پچھلے برسوں میں جس قسم کے سروے کیے ہیں اور اب یہ سروے جو ہے آپ کا 2014 کا, کیا گزشتہ جو سروے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں اس میں کچھ مختلف چیزیں ہیں, یا یہ کہ یہ تقریباً اسی پیٹرن کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو گزشتہ کئی سرویز میں رہا ہے؟
کم و بیش ہی اسی پیٹرن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, لیکن چند چیزوں میں کچھ کسی حد تک کمی بیشی ہوئی ہے. مثال کے طور سے یہ جمہوریت کے اوپر جو اعتماد رکھنے والے لوگوں کی تعداد ہے, یہ بہت پلیزنٹلی سرپرائز ٹو نو کہ یہ اس میں اضافہ ہوا ہے. یعنی یہ پچھلے سال یہ تقریباً کوئی 56% کے قریب لوگوں کا یہی رائے تھی اسی سوال کے نتیجے میں, جو اس دفعہ 66% لوگوں کی رائے ہے. تو یہ اس کے اندر اضافہ ہے. جو لوگ مقامی حکومت کے نظام کو پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے چاہتے ہیں کہ ہونا بہت ضروری ہے, اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. پچھلے سالوں میں یہ تعداد کوئی 60-70% کے درمیان تھی, اس دفعہ 80% لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ مقامی حکومتوں کے الیکشن کروائے جائیں. تو ان دو چیزوں میں ہوا ہے. جو سیاسی جماعتوں کی مقبولیت ہے, جو قومی اسمبلی کی مقبولیت ہے, وہ کم و بیش وہی ہے. الیکشن کمیشن کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کی مقبولیت کو 50% کے قریب تھی, جو اب گھٹ کے 37% رہ گئی ہے. تو یہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں لوگوں کا پرسپشن الیکشن کمیشن کے بارے میں خراب ہوا ہے. آرم فورسز پہلے بھی سب سے زیادہ مقبولیت آرم فورسز کے ادارے کو حاصل ہوتی تھی اور وہ تقریباً 80% کے قریب تھی. اب بھی سب سے زیادہ مقبولیت آرم فورسز کو ہے, جو 75% کے قریب ہے. پولیس پہلے بھی سب سے کم مقبول اداروں میں شمار ہوتا تھا, اور پولیس اب بھی 32% کے قریب لوگ اس کو صرف پسند کرتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں جن اداروں کا ہم نے سروے کیا ان میں سب سے کم مقبول ادارہ ہے جن کے بارے میں لوگوں کی رائے میں موصول ہوئی ہے.
احمد بلال صاحب, یہ بتائیے کہ آرم فورسز کے بارے میں جو آپ نے بتایا کہ سب سے زیادہ مقبول ادارہ ہے, بحیثیت ادارہ دفاع, ادارہ ملک کا دفاع کرنے والے ادارے کی حیثیت سے وہ مقبول ہے, جو آج کل کام فوج کر رہی ہے ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کا اور بہت سارے انسانی امور بھی سنبھالے ہوئے ہے, اس کے لحاظ سے یہ زیادہ مقبول ہے. احمد بلال محبوب صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی احمد بلال محبوب صاحب, جی فرمائیے. جی جی
فوج
احمد بلال محبوب صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہو گئی ہے, ہم آپ کو دوبارہ لیتے ہیں, آپ ڈسکنیکٹ کر دیجیے. پروفیسر سجاد نصیر صاحب یہ فرمائیے کہ جو اس قسم کے سرویز ہوتے ہیں کیا وہ واقعی ریپرزینٹ کرتے ہیں یا یہ کہ یہ صرف سیمپلز ہوتے ہیں؟
دیکھیں جی, ہم اکیڈیمکس جو ہیں یہ ہم جب ریسرچ کرواتے ہیں, تھیسز لکھواتے ہیں, تو اس میں ایک سروے ایک انسٹرومنٹ یا ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے
جی,
جس میں کوشچنرز بھی ہوتے ہیں, اوپن اینڈڈ بھی ہوتے ہیں, اسٹرکچرڈ بھی ہوتے ہیں, انسٹرکچرڈ بھی ہوتے ہیں, رینڈم بھی ہوتے ہیں. تو یہ اسپیشلائزڈ ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ ریسرچ ریلیٹڈ ہے. اب جو ایگزٹ پولز ہیں اور جو سرویز ویسٹ میں ہوتے ہیں وہ ایک پڑھے لکھے معاشرے میں جو کہ آن گوئنگ انسٹیٹیوشنل سسٹم ہے اور جو گورنمنٹ کا آرگنائزیشنز ہیں, اچھا جو کہ مثبت بھی ہیں, کرٹیسزم بھی ہے ان پہ, لیکن وہ ایکسیپٹڈ ہیں. تو ایکسیپٹڈ چیزوں کے اوپر سروے کرانا جو ہے وہ آسان ہے, اور اس کے جو فائنڈنگز یا اس کے جو کنکلوژنز ہیں اچھا وہ بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اب جو ترقی پذیر ممالک ہیں ہمارے جیسے, وہاں پہ اس قسم کا سوفسٹیکیٹڈ ٹول استعمال کرنا اور ایک بہت بڑی بات کہہ دینا کہ جی جمہوریت جو ہے پاکستان کے عوام 60% جو ہیں وہ اس کے دائی ہیں, یہ بہت مشکوک بات ہے میرے حساب سے.
اچھا,
پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کا لفظ جو ہے اچھا وہ انکلوسیو ہے اور اس میں کوئی ایک چیز نہیں آتی. اب میں اگر وہ کوشچنر دیکھوں تو میں اس کو ایویلیویٹ کر کے یہ بتاؤں گا کہ امریکہ میں بھی ایک جمہوریت ہے جو کہ پریزیڈینشل ہے, دوسری ہے مدر پارلیمنٹ جو برطانیہ میں ہے, ڈوئل ایگزیکٹو فرانس میں ہے, تو انڈیا میں ایک جمہوریت ہے. تو یہاں جب یہ سوال فارمولیٹ کیا گیا تو کس حوالے سے کیا گیا؟ ایک دوسری یہ بات کہ پاکستان میں جمہوریت تو نہیں رہی ہے اور یہاں لوگوں کی وابستگی جو ہے جمہوریت کے ساتھ وہ نہ ہونے کے برابر ہے, یا اپوزیشن جو ہے جو ڈیموکریٹک فورسز کو ریپرزینٹ کرتی رہی ہیں موومنٹس کے حوالے سے, اچھا یہ کانٹیسٹ پاکستان میں چلتا آیا ہے جو ڈکٹیٹرشپ یا اتھارٹیرین رول کہنے, اور دوسری طرف سے وہ فورسز جو کہ اس کے خلاف تھیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کون سی جمہوریت ہے, اور جس ملک میں فیملی اور ڈائنیسٹک رول موجود ہے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح جمہوریت جو ہے اس کے دائی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جمہوریت کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا پری ریکوزٹس ہیں اچھا وہ تو پاکستان میں موجود نہیں ہے. تو میرے حساب سے یہ سروے جو ہے اچھا اس کی بہت لمیٹیشنز ہیں اور سیریس لمیٹیشنز ہیں
جی.
اور جو کوشچنر ڈیزائن کیا گیا ہے مجھے نہیں پتا کس نے کیا ہے
جی.
اور ہم جو ریسرچ کرنے والے ہیں ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریسرچ کرنے والے پہ کہ وہ کوشچنز کو فارمولیٹ کیسے کرتا ہے
جی.
کیونکہ پرووکڈ ریسپانس بھی ہوتی ہے کہ آپ سوال اس طرح کا پوز کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو ریسپونڈنٹ ہے اچھا وہ کس طرح جواب دے گا.
اچھا,
وہ پرووکڈ ریسپانس والے کوشچنز کتنے ہیں؟ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جو اس سروے کے ارد گرد گھومیں گے
جی.
اور یہ چیزیں پوچھی جائیں گی کہ جی سروے جو ہے اچھا یا تو آپ اس کو پبلش کریں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں کہ جی یہ سوال کس طرح تھے, اسٹرکچرڈ تھے, انسٹرکچرڈ تھے, اوپن اینڈڈ تھے, اور لوگوں نے کس, اور جو لوگ ہیں اچھا ان کی تقسیم کیسے, انہوں نے ایک جنرل تو بتا دی
جی.
کہ رورل اربن ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن کلاس کے حوالے سے کس طرح کی انہوں نے ڈویژن کی ہے,
اچھا
پڑھے لکھے جی. اور ان پڑھوں کی کیسے کی ہے,
صحیح
یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں.
اچھا احمد بلال محبوب صاحب, آپ نے پروفیسر سجاد نصیر صاحب کو سنا, ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کو رسپونڈ کریں, دوسرے جو بات آپ فوج کے ادارے کی حیثیت سے کہہ رہے تھے اس وقت ٹیلی فون لائن خراب ہو گئی تھی, ذرا اس کو بھی کمپلیٹ کر دیں.
اچھا دیکھیے, فوج کے بارے میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج فوج کی جو مقبولیت ہے یہ پرویز مشرف صاحب جب برسر اقتدار تھے تو اس زمانے میں مقبولیت کا یہ لیول نہیں تھا, یہ تقریباً 30-40% کے درمیان چلا گیا تھا
جی.
اور اس کی میں سمجھتا ہوں وجہ یہ تھی کہ فوج اس وقت سیاسی طور پہ بھی ملوث تھی اور سیاست میں ایکٹیو تھی, اور جنرل مشرف چونکہ فوج اور سیاست دونوں کی سربراہی کر رہے تھے تو اس لیے فوج کی مقبولیت بہت نیچے چلی گئی تھی. آج فوج چونکہ پیورلی پروفیشنل کام کر رہی ہے اور لوگ یہ پرسیو کرتے ہیں کہ پروفیشنل کام کر رہی ہے اور ملک کے دفاع کی طرف زیادہ اس کا ایمفیسس ہے, تو لہٰذا اس کی مقبولیت بھی آج زیادہ ہے. اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے, دنیا کے ان ملکوں میں بھی جہاں فوج کا ویسا رول نہیں رہا جہاں پاکستان جیسے
پاکستان
ملک
رہا ہے جی.
وہاں پہ بھی فوج مقبول ترین ادارہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے لوگ قربانیاں دیتے ہیں اور ملک کے دفاع کے لیے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں
جی.
اب سجاد نصیر صاحب کے سوالوں کی طرف آتا ہوں. انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ بالکل بہت معقول باتیں ہیں, یہ وہ سوالات ہیں جو کسی بھی سروے پہ اٹھائے جانے چاہیے, اور جب تک ان سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ ہو
جی.
اس کے بارے میں جو آپ کا سکیپٹیسزم ہے, یہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ بالکل بجا ہے
جی.
میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ ہر سال ہم سروے کرتے ہیں, تو ہمارے پچھلے سال کے جو سروے کی ڈیٹیل رپورٹ ہے یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اور چھپی ہوئی بھی ہم نے تقسیم کی تھی, جس میں یہ میتھڈالوجی کے اور سیمپل کی ڈسٹریبیوشن کہ اربن کتنا تھا, رورل کتنا تھا, صوبوں میں کتنا تھا
جی.
اور انکم ڈسٹریبیوشن کے لحاظ سے کیا تھا, یہ ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں. اب یہ جو اس سال کا سروے ہے, چونکہ ہم نے اس کا خلاصہ عالمی یوم جمہوریت کے موقع پہ ریلیز کیا ہے, لیکن اس کی ڈیٹیل رپورٹ میں نے عرض کیا تھا کہ 2 ہفتے کے دنوں میں
جی.
یہ ساری, اور اس کے اندر یہ بھی بڑا معقول سوال ہے ان کا کہ سوال دیکھا جانا چاہیے کہ ایکچولی سوال کی عبارت کیا ہے, بلکہ جس زبان میں سوال پوچھا جائے اسی زبان میں وہ سوال موجود ہونا چاہیے. تو اس رپورٹ کے آخر میں ایک اپینڈکس ہوگا, پچھلے سال کی رپورٹ میں بھی تھا, جس میں ان سوالوں کو
جی.
پورا اس کا ٹیکسٹ موجود ہوگا اردو زبان میں بھی اور انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہوگا.
موجودہ رپورٹ تو آپ کی آلریڈی ہے جی.
لیکن مثال کے طور سے میں اس سوال کا جواب بتاتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے بارے میں لوگوں سے کیا سوال پوچھا گیا. تو پوچھا گیا کہ موجودہ حکومت کو اقتدار میں آئے تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, برائے مہربانی بتائیں کہ مجبوری طور پر جمہوری طریقے سے حکومت چلانے کے حوالے سے اب تک کی کارکردگی بہت اچھی رہی خراب رہی یا بہت خراب رہی. تو یہ پھر بہت اچھی کا بھی 1% ہے, اچھی کا 1% ہے, خراب کا پرسنٹیج ہے بہت خراب کا
جی.
تو جو بہت اچھی اور اچھی کا مجموعہ ہے وہ 66% ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپروول ریٹنگ جو ہے اس سوال کے جواب میں وہ 66% ہے. لیکن تفصیلات جو کہی گئی ہیں وہ یقیناً ایک چونکہ تفصیلی رپورٹ کا تقاضا کرتی ہیں تو وہ اسی میں موجود ہوگی, اور ان سب سوالوں کا جواب مانگا جانا بڑا لیجیٹیمیٹ ہے اور انشاءاللہ دیا جائے گا.
اور آپ کا جو رپورٹ کا خلاصہ تو آلریڈی موجود ہے, وہ میں نے بھی دیکھا تھا. اچھا مجھے اب ایک اور موضوع کی طرف میں چلتا ہوں. یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کچھ لیڈرس کے اوپر, بلکہ تقریباً سبھی لیڈرس کے اوپر یہ پابندیاں ہیں کہ وہ الیکشن کمپین میں شرکت نہیں کر سکتے سربراہان, اور عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس کو وائلیٹ بھی کریں گے, جائیں گے کمپین کریں گے. تو احمد بلال صاحب یہ بتائیے مجھے کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ کس حد تک ویلڈ ہے پابندی ان لوگوں کے اوپر؟
دیکھیے کانسٹیٹیوشنلی تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ قانوناً بھی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے براہ راست. لیکن الیکشن کمیشن روایتاً ہر سال اور ہر الیکشن کے موقع پہ ایک ضابطہ اخلاق مرتب کرتا ہے, کوڈ آف کنڈکٹ بناتا
جی.
ہے. اس کوڈ آف کنڈکٹ کو کسی حد تک تو قانون کی سینکشن بھی حاصل ہے کہ اس کی وائلیشن کرنے والا جو ہے اس کو ایک قسم کی سزا دی جا سکتی ہے
جی.
لیکن وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کی اپنی حیثیت ڈوبیس ہے, یعنی وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمہ ہے, اس لیے کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کے بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ باضابطہ طور پہ مشورہ کیا جائے
جی.
اور ان کے مشورے سے بنایا جائے. چونکہ قانون کی حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ اسے مکنہ بناتی ہے, لیکن کوڈ آف کنڈکٹ جب الیکشن کمیشن خود بنا دیتا ہے تو اس کی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ پہ ان تمام لوگوں کا کیمپین میں حصہ لینا جو حکومتی عہدے دار ہیں, उनके ऊपर पाबंदी का तो किसी हद तक जवाब मौजूद है, इसलिए कि वो हुकूमती वसायल का इस्तेमाल करके इलेक्शन के ऊपर असर अंदाज ना हो। लेकिन मैं बहुत हैरान हुआ हूँ कि लेटेस्ट कोड ऑफ कंडक्ट में इन्होंने MNAs तक को इस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक कैंपेन करने की पाबंदी इनके ऊपर आयद कर दी है। मेरे ख्याल में जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली है उनके ऊपर ये पाबंदी आयद करना तो इंतहाई गैर माकूल सी बात है, क्योंकि वो सियासतदान है और वो किसी तरह से असरअंदाज होने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो हुकूमती अहदेदार नहीं है तो फिर उनके ऊपर कैंपेन की पाबंदी लगाना क्या मतलब है। तो चूंकि ये पाबंदी किसी मशवरे से भी नहीं लगाई गई, कोई कंसल्टेशन भी नहीं हुई, तो मैं तो इसके खिलाफ भी हूँ और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इसकी इसके खिलाफ जो कैंपेन कर रहे हैं उसका एक जवाब और एक बुनियाद मौजूद है।
अच्छा।
एक गलत चीज है और उस गलत चीज को तब्दील होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अगर खुद इसको तब्दील कर दे तो शायद ये ज्यादा मुनासिब हो।
प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब, मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, ये बताइए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इलेक्शन कैंपेन के ऊपर इस पाबंदी का।
ये परसेप्शन जो है वो रासिख हो जाएगा कि हुक्मरान जमात जो है वो ये कवर लेके वो तमाम काम करना चाहती है, और जो डर है उनको कि अगर ऑपोजिशन लीडर इमरान खान जो है वो वहाँ जाके कैंपेन करता है और पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करता है तो शायद नतीजा उसके बरक्स निकल आए। तो ये कदगन जो लगाई गई है ये बुनियादी तौर पर जैसे कि महबूब साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट पे तो ये शायद काबिल कबूल हो क्योंकि उनके पास सारे वसायल और लीवर्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं, लेकिन ऑपोजिशन लीडर जो है और ऑपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनको तो इजाजत होनी चाहिए मोबिलाइज करने की, और ये कि आईनी तौर पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है और कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो भी डिजाइन किया जाता है अच्छा वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फाइंस के अंदर फॉर्मुलेट किया जाता है। तो मेरे ख्याल में कि ये दुरुस्त बात नहीं है और ये बुनियादी तौर पे वही है चक्कर के इलेक्शन वो हारे हुए हैं, उनकी एक साख का मसला है, इसलिए वो इंश्योर करना चाहते हैं कि ये इलेक्शन जीतें अयाज साहब और दोबारा वो स्पीकर बने। तो इस किस्म की जब बायस्ड अप्रोच होगी तो उसमें जमहूरियत की ना तो कदरें जो हैं वो फरोग पाएंगी और ना एक जमहूरी माशरा जो है अच्छा वो
रहनुमा पा सकेगा। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब और जनाब प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब। अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त तो मुमताज़ कानूनी माहिर सलमान राजा साहब हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो अभी ताज़ा ताज़ा पाकिस्तान में उठ खड़ा हुआ है, यानी एक ऐसे हैंडीकैप शख्स को फांसी दिए जाने का मसला है जिसके बारे में हुकूक इंसानी कमीशन के जो ग्रुप है उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इसकी फांसी पर अमल दरामद रोका जाए इसलिए कि वो मफलूज हो चुका है। इसके कानूनी मजमूरात पर बात करेंगे, लेकिन एक को स्टेशन आईडी मेरे प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सलमान राजा साहब हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
सलमान राजा साहब सलाम अलैकुम। सलमान राजा साहब आप लाइन पर हैं
जी, मुझे आपकी आवाज आ रही
है। जी ये फरमाइए कि ये जो एक साहब हैं जो पैरालाइज हो गए हैं, जिनको 2009 में सजाए मौत सुनाई गई थी और अब सितंबर में 22 सितंबर को उनकी सजा पर अमल दरामद होना है, उनकी रहम की अपील जो है वो सदर के पास है, HRCP ने मुतालबा किया है कि उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाए और उस पर अमल दरामद को रोक दिया जाए इसलिए कि अपनी कैद के दौरान वो पैरालाइज हो गए थे किसी सबब से। कानूनी इसकी इसके पहलू क्या हैं?
देखिए हमारे यहाँ ये मामला बहुत वाज़े नहीं है, دنیا کے مختلف ممالک میں بالخصوص انڈیا میں ایک تصور رائج ہے جس کو کہتے ہیں سپروینگ سرکمسٹانسز کا تصور. یعنی کہ ایک شخص جس کو سزائے موت ہو جائے اور اس کے بعد ڈیتھ رو پہ جب وہ سزا کے انتظار میں قید ہے, اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس سے اس کو سزا دینا انسانی ایک آپ کی کہیے کانشنس, انسانی ایک جو ایک عقل سلیم ہے یا ایک انسانی رویوں کے مفی نظر آئے, تو ایسی صورت میں عدالتیں بھی مداخلت کر کے سزائے موت کو روک دیا کرتی ہیں, یا کم از کم جو صدر مملکت کے پاس معافی دینے کا اختیار ہے اس کو اختیار کر کے موت کی سزا کو ٹال دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ابھی تک یہ تصور رائج نہیں ہوا, اگرچہ سوالے سے انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنی ایک جد و جہد کر رہی ہیں کہ ہماری عدالتیں اور ہمارے جو صدارتی اختیارات ہیں ان میں اس تصور کو رائج کیا جائے. یہ مقدمہ اس حوالے سے اہم ہے اور یہ واقعہ اس حوالے سے اہم ہے کہ ایک شخص جس کو سزائے موت ہوتی ہے اس کے بعد اپنے وہ انکارسریشن یا قید کے دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کے نتیجے میں وہ مفلوج ہو جاتا ہے, تو یہ ایک طرح سے اس کو سزا تو دے دی گئی ہے اور اب کیا اس کو مزید سزا ملنا چاہیے, اس کو سزائے موت بالخصوص ملنا چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. اب یہاں ہمارے یہاں جو بحث ہے وہ پھر اسلامی قانون سے منسلک ہو جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ سزائے موت جو ہے وہ ورثاء کا حق ہے, وہ شخص جس کو اس نے قتل کیا تھا اس کے ورثاء کا ایک حق ہے کہ وہ سزائے موت کا مطالبہ کریں, اور اگر وہ اس کے مفلوج ہو جانے کے باوجود سزائے موت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر عدالتوں کو یا صدر مملکت کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے. دوسری طرف بحث یہ ہے کہ نہیں, ایسی ہی صورت میں عدالتوں کو اور صدر مملکت کو مداخلت کرنا چاہیے اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت اس کی سزا کو مؤخر یا ٹال دینا چاہیے. یہ بحث ہے جو اب پاکستان میں میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے, ابھی بھرپور طریقے سے نہیں ہو رہی, لیکن اس قسم کے مقدمات تواتر سے آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ وہ مقدمے ہیں جہاں 15-20 سال سے لوگ سزائے موت کے بعد موت کے انتظار میں کال کوٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی وجہ سے ان کو سزا نہیں دی گئی, تو کیا ان کو اب 18-20 سال کے بعد یہ سزا دینی چاہیے جبکہ 18-20 سال کا وہ ایک عذاب
بھگت چکے ہیں؟
تو یہ معاملات ہیں جن کو اٹھانا اور ان پہ بحث کرنا بہت ضروری ہے.
تو یہ تو ایک بہت کمپلیکیٹڈ بحث ہو گئی, اس لیے کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں, پاکستان کا جو آئین ہے, اس میں سلسلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی بات نہیں, وہ خاموش ہے بالکل. جبکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسلام کے تحت یا مذہب کے تحت انسانیت کی بنیاد پر یہ سزا دیا جانا جو معذور ہو گئے ہیں یا جو بھگت چکے ہیں 15-20 سال, وہ ایک غیر انسانی فعل ہوگا. تو آپ کے خیال میں اس سلسلے میں کس قسم کے اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ اس مسئلے کو طے کیا جا سکے قانونی طور پر؟
دیکھیں, ایک تو اختیار موجود ہے صدر مملکت کے پاس آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت, وہ کسی بھی بنیاد پر سزا کو معاف کر سکتے ہیں یا سزا کو تبدیل کر سکتے ہیں.
جی,
اگر صدر مملکت اس قسم کے واقعات میں جہاں ایسی صورتحال ہو اپنے اختیار کو استعمال کرنا شروع کر دیں اور ایک تذیر بن جائے کہ ایسی صورت میں سزائے موت نہیں دی جاتی, تو صدر مملکت کا اختیار بہت وسیع ہے. اس سے آگے بڑھ کر عدالتیں بھی کوئی اصول اپنا سکتی ہیں جس کے تحت وہ یہ کہیں کہ اگر ایک شخص کے ساتھ غیر انسانی ایک عمل ہوا ہے سزائے موت کے بعد تو پھر اس کو مزید سزا دینا مناسب نہیں. تو یہ بحث کی جا سکتی ہے, اس حوالے سے قانون سازی بھی ہو سکتی ہے, لیکن قانون سازی کے علاوہ بھی عدالتیں خود اس اصول کو اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنا سکتی ہیں, یا صدر مملکت اپنا جو معاف کرنے کا ان کا اختیار ہے اس کے استعمال کے ذریعے اس اصول کو اپنا سکتے ہیں.
اور جب یہ اصول ایک مرتبہ بن جائے گا تو پھر آئندہ کے لیے پریسیڈنس بن جائے گی؟
جی بالکل, پھر ایک نظیر کے طور پہ اس اصول کا حوالہ دیا جا سکے گا.
بہت شکریہ سلمان راجہ صاحب, آپ کا بے انتہا شکریہ. اور سامعین, اب ہم اپنے انٹرنیشنل موضوعات کی جانب جائیں گے, لیکن پہلے ایک اسٹیشن آئی ڈی, جیسا کہ ہم کرتے ہیں ہر سیگمنٹ کے بعد, اور اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے یو ایس اور بین الاقوامی امور کے بارے میں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج, या पाकिस्तान की जान। आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
इस वक्त तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब हैं और लंदन से मंदर कुरैशी साहब हैं। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल चूँकि इस वक्त तो ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में हैं, इसलिए मैं पहले उनसे ही गुफ्तगू करूँगा ताकि वो फारिग हो जाएं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान अमरीका की जो सियासत है
जी,
उसके हवाले से मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अभी जो चंद रोज़ पहले एक वाक़या हुआ था डोनाल्ड ट्रंप साहब के एक मीटिंग में, और उन्होंने बाद में अब बार बार इस बात को कहा है कि मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं था कि मैं उस शख्स को रिफ्यूट करता या डिफेंड करता। क्या कहेंगे अमेरिका की सियासत में ये जो एक नया रुझान आया है इस वक्त तो सदर की बैशिंग करने का या मुसलमानों की बैशिंग करने का, ये क्या कोई कारगर साबित होगा इनके लिए?
देखिए, पहले भी नहीं हुआ था और अब भी नहीं होगा। बात दरअसल ये है कि जो एक्सट्रीम कंजर्वेटिव एलिमेंट है मुल्क में, वो अपनी सियासत को बड़ी हद तक एक नैरो रास्ते पे चलाना चाहता है जिसमें वो किसी न किसी को एक कल्प्रिट बना के उसके खिलाफ हो जाते हैं ताकि वो अपने वोट्स को कंसोलिडेट कर सकें। आजकल वो मुसलमानों के पीछे पड़े हुए, पहले वो माइग्रेंट्स के पीछे होते थे या रशिया के पीछे होते थे वगैरह वगैरह, ये तो चलता रहता है। लेकिन याद रहे कि इसके बावजूद सोशल मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, उन सब में इस किस्म की जो एक्सट्रीम व्यूज हैं उनकी बड़ी मजम्मत की गई है।
बल्कि खुद रिपब्लिकन जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी इसको कंडेम किया है और बहुत ज्यादा। जी
दुरुस्त उन्होंने किया है। देखिए, ये एक इतनी इसकी ना तो कोई जस्टिफिकेशन है ना इसकी कोई बेसिस है। इस किस्म की जो एक्सट्रीम व्यूज को इंसान फैलाता है उससे नुकसान ही होता है, उनका अपना भी नुकसान होता है। याद रहे कि इस वजह से बड़ी हद तक ट्रंप के जो सपोर्टर्स थे उनमें कमी आनी शुरू हो गई है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है क्योंकि इसकी वजह से खदशात पैदा होते हैं और उन खदशात को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। अब कैसे किया जाएगा इसके लिए, यकीनन जो लोग हैं सोशल मीडिया जो उसका बड़ा एक्टिव किस्म का एक रोल प्ले करना होगा, जो उसने प्ले करना शुरू कर दिया है। तो उम्मीद यही होनी चाहिए कि इस किस्म की एक्सट्रीमिस्ट व्यूज जो है उनको ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा जैसे 8 साल पहले किया गया था।
अच्छा, एक एक बात ये बताइए मुझे डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, के जो इलेक्शंस हो रहे हैं 2016 में, उसमें दोनों पार्टियों के लिए फॉरेन पॉलिसी इश्यूज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे या होम कंजम्पशन के लिए दाखिली उमूर जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा?
याद है कि इस वक्त दुनिया में बड़ी टेंशन फैली हुई है। मिडल ईस्ट में टेंशन है, एशिया में प्रॉब्लम्स हैं, ईस्टर्न यूरोप में प्रॉब्लम्स हैं, तो यकीनन लोग डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं जिनमें खासतौर पे इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट का जो मामला है अभी भी उतना ही अहम है जितना कि आज से 4 साल पहले था। हालांकि कुछ कमी हुई है लेकिन एक्सटर्नल पोजिशन जो है वो यकीनन इन्फ्लुएंस करेंगी और उसके लिए पोजीशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हैं कि दोनों पार्टी जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के बड़े मुद्दात किस्म के पोजीशन रखती हैं। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि जो इलेक्शन होगा उसमें डोमेस्टिक इश्यूज के साथ साथ जो फॉरेन इश्यूज हैं उनको भी अहमियत दी जाएगी बनिस्बत इसके के जैसे पहले होता।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव सेफली और फिर आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। मंदर कुरैशी साहब, मुझे ये बताइए कि यूरोप में ख़ास तौर पर ये जो अमेरिकन इलेक्शंस हैं होने वाले हैं 2016 में, जिनकी यहाँ मुहिम शुरू हो गई, उनको किस तरह से कवर किया जा रहा है और किस तरह देखा जा रहा है?
جی یورپ کے اندر ایکچولی اس وقت اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ زیادہ امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہے, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ایز این انٹرسٹ وہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اور کس لیول پہ ایک دوسرے کے مرس لنگنگ ہو رہی ہے اس وقت الیکشن کے کیمپین میں, اور یہ ان وے ایک نیا رجحان ہے جو کہ پوری دنیا میں ہی پھیلتا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں اس کے اس سے زیادہ اس وقت نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ یورپ جو ہے وہ کیونکہ اپنے ہی مسائل کے اندر اتنا گھرا ہوا ہے اس وقت کہ ان کا فوکس جو ہے وہ باہر کی طرف نہیں جاتا,
کم ہی ہوتا ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا بین الاقوامی امور کی طرف. سیریا کے بارے میں جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے, جو سیرین آبزرویٹری ہے ہیومن رائٹس کی, اس نے یہ بتایا ہے کہ جو فائٹرس ہیں جن کو امریکہ اور اس کے اتحادی نے ٹرین کیا ہے تقریباً 75, وہ اب داخل ہو گئے ہیں شام کے شمالی علاقوں میں. تو یہ جو ہو رہا ہے, یہ فائٹر جب جائیں گے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا جو اس وقت خانہ جنگی جاری ہے وہاں پر؟
جی میرے خیال میں تو اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا نہیں, کیونکہ اس سے زیادہ یہی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ یہ ایک جنگ ہے جس کو کہ اور فیول کیا جائے, کیونکہ اس جنگ کو روکنے کا جو طریقہ ہے میرے خیال میں تو پولیٹیکلی اس کو سالو کیا جا سکے گا. اگر ہم ملٹریلی دیکھیں گے تو دوسری طرف رشیا نے نئے بیسز ادھر کھولنے کی بات کی ہے اور کافی زیادہ انہوں نے اپنی ملٹری ہارڈ ویئر موو کرنی شروع کر دی ہے سیریا میں. وہ دیٹ از ڈیفینیٹلی ٹو پروٹیکٹ کہ کوئی باہر سے انویژن نہ آ سکے, اور انٹرنلی کیونکہ جہاں پر ہے اسٹیٹس کو کی سچویشن چل رہی ہے سیریا میں, تو میرے خیال میں ایسے ہی رہے گا. اور باہر سے تھوڑے بہت اگر کوئی فائٹرز آ بھی جاتے ہیں تو یہ ایک صرف کہنا چاہیے کہ دکھاوے کے لیے سرٹن ایکشن جو کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے, ایکچولی اس کا گراؤنڈ پہ تو فرق نہیں پڑے گا.
اس میں جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جیسا کہ آپ نے ابھی بھی کہا اور یہ خبریں مستقل آ رہی ہیں اور امریکہ نے بھی اپنے کنسرن شو کیے ہیں اس پر کہ لتاکیا کے علاقے میں رشین پلین جو ہیں وہ سامان بھی لے کر آ رہے ہیں, ان کے فوجی بھی وہاں ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ جو صورتحال ہے وہاں کی مزید کمپلیکیٹ ہو سکتی ہے؟
جی ڈیفینیٹلی, کیونکہ کمپلیکیٹ تو میں نہیں سمجھتا کہ اب مزید اس سے زیادہ کچھ ہو سکتی ہے. یہ ضرور ہوگا کہ اب لگ رہا ہے کہ سیریا کی جو گورنمنٹ ہے بشار الاسد کی جو گورنمنٹ ہے یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر پائی ہے اور اب وہ اپنی جو حدود ہیں وہ تھوڑی سی بڑھانی شروع کریں گے لتاکیا کی طرف. ان کا تھوڑا جو نارتھ میں جا کے جہاں پر ان کے تھوڑا سا ہولڈ تھا تو اس کو وہ ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے تاکہ اگر ایک کوریڈور سے یا اپنا ایک پیسج بنا سکتے ہیں دمشق سے اس ایریا میں تو ان کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے سروائیو کرنا, کیونکہ ادر وائز لینڈ لاک ایریا ہے سیریا جو دمشق ہے, تو ان کو کافی ایزی رہے گا اس سے. تو پروبیبلی اس وجہ سے وہ کنسالیڈیٹ وہاں پر کر رہے ہیں فورسز تاکہ وہاں پر اپنی ایکسپینشن کر سکیں موسٹ پروبیبلی.
اچھا دوسرے مجھے اب تھوڑا سا ہمارے پاس تقریباً ایک سوا منٹ ہے, یہ جو ریفیوجیز ایشو ہے اس پر یورپی یونین ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہے. خود یورپی ملکوں میں اس بارے میں جو ڈبیٹ ہو رہی ہے وہ کس نہج پہ جا رہی ہے, کیا پیٹرن ہے وہاں پر؟
جی سب سے پہلے تو یہ سچویشن ایک کافی انٹرسٹنگ ہوگی یورپ میں کہ جو جو ساؤتھ کے جو یورپین کنٹریز ہیں جس میں کرویشیا وغیرہ اور چھوٹے جو ممالک ہیں انہوں نے ایک نیا طریقہ پکڑا کہ دے اسٹارٹڈ گیونگ ایک کوریڈور اب دے رہے کہ ان کے پاس جو ریفیوجیز آتے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اگلے کنٹری پہ, اور اگلے کنٹری نے بھی پہلے سے اپنے بسز ٹرین کی ہوتی ہیں وہ آگے سے لے کے تو نیکسٹ کنٹری کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی دے آر پشنگ دیم ٹوورڈز آسٹریا یا جرمنی یا جہاں پر بھی وہ نارتھ میں وہ جانا چاہیں, اور اوپنلی وہ کہہ رہے ہیں تاکہ ان کے اپنے ملکوں میں سب کم سے کم اسٹے ہو ریفیوجیز کا. تو اس سے ایک ڈیوائڈ سی بن گئی ہے یورپ کے اندر, آلدو کہ جرمنی کے اندر جو ہے ایک نئی ان کی جو پالیسی انہوں نے تھوڑی سی کنورٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی, تو کیونکہ جرمنی کے اندر کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ریفیوجیز کو سپورٹ کیا جائے اور یہی وہ فائدہ لے رہی ہیں اس مائنڈ سیٹ کا جرمنی کے ریفیوجیز کو ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ ان کی جو ایک پالیسی تھی جس سے کہ کافی فرق پڑ گیا ہے جرمنی میں, کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ویلکم کرنے کے لیے انہوں نے ایک ویلکم کلچر ڈیفائن کیا تھا, کیونکہ جرمنی کے اندر جو ورکرز کی کمی ہے کافی زیادہ ان کی اکانومی کے ساتھ
وہ اس کو کمپنسیٹ کر لیں گے. جی بہت شکریہ منظر قریشی صاحب. اب وہ سامعین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.